रिकॉर्डिंग सेंटर, फातिमा प्लाजा, दुकान नंबर 3, ब्लॉक 7, फेडरल बी एरिया, नज्द तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, कराची। फोन 633-3360।
और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के एक एक जर्रे पर जजा और सजा का निजाम कायम किया हुआ है, एक अमल का एक जर्रा। कुरान की सबसे जो हैबतनाक आयत और सबसे खौफनाक आयत, आयत जिसको कहा जाता है अखवफ आयत इन फिल कुरान, कुरान पाक की सबसे खौफनाक आयत वो है समय अमल में फाल जरत खैर रफ اللہ ہمیں اپنا قانون بتا رہے ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر جو اچھائی کرے گا اس کی جزا پائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ کا قانون انسان کے گرد گھوم رہا ہے جس سے نہ ہم بھاگ سکتے ہیں، نہ چھپ سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں۔ عین المفر بھاگ نہیں سکتے، لا تخفى منكم خافیہ چھپ نہیں سکتے، فانفذوا نکل کے دکھاؤ، لڑ کر کے نہ لڑ سکتے ہیں نہ نکل سکتے۔ تو پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، جو ایک پل کے لیے نہ غافل ہوتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ وہ خطا کھاتا ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، بالکل ذرہ برابر غافل نہیں، اور ایک پل کے لیے خطا نہیں کھاتا، لا یضل ربی ولا ینسا، پھر وہ عاجز نہیں کہ ہمیں سزا نہ دے سکے یا جزا نہ دے سکے، ضعیف نہیں ہے کہ ہماری پکڑ نہ کر سکے، وہ بے بس نہیں ہے کہ اس پہ کوئی غالب آ جائے اور اس کے قانون کو توڑ دے، اس پر کوئی غالب آ جائے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے، بے بس کوئی نہیں، ایسا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کی کوئی حد کوئی نہیں، ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہی کی کوئی حد کوئی نہیں، ایسے خزانوں والا ہے کہ اس کے خزانوں کی کوئی حد کوئی نہیں، ایسی قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، ایسے ملک والا ہے کہ اس کے ملک کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایسی ذات والا ہے تو اس اپنی ذات میں نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ تب ہم پھنسے ہوئے ہیں، اکرائی کے دانے کے برابر خیر اور شر پہ جزا سزا کا نظام چل رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ تو معلوم ہوئی کہ سو سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی حرام کھاتا ہے تو اس کی نمازوں کا کیا فائدہ، رشوت لیتا ہے اس کی حج کا کیا فائدہ، اس کی نماز کا کیا فائدہ، اس کے روزے کا کیا فائدہ۔ اس آیت سے پتا چلا کہ فائدہ ہے، گنہگار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی نیکیاں چھوڑ دے، نافرمان ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی اچھائیاں چھوڑ دے، اچھائی بھی کر رہا ہے برائی بھی کر رہا ہے، دونوں تل جائیں گی۔ اگر ایک نیکی بڑھ گئی تو جنت ہے، ایک نیکی ایک برائی بڑھ گئی تو جہنم ہے۔ تو یہ ہمارے بڑی عجیب جہالت پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس کی نمازوں کا کیا فائدہ، یہ تو سارا دن جھوٹ بولتا، ایسے تو نہ پڑھنا ٹھیک، اس روزے کا کیا فائدہ، اس تلاوت کا کیا فائدہ، اس تبلیغ کا کیا فائدہ، اس حج کا کیا فائدہ، تو یہ کیا فائدہ کیا فائدہ، کوئی آئے تو واضح کر رہی کہ یہ فائدہ ہے، اگر ایک ذرے کے برابر اچھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا اگر قبول ہو جاتی ہے، ایک ذرے کے برابر گناہ ہے تو اللہ اس کی سزا دے گا اگر اس پر توبہ نہیں ہے اور اس پر معافی نہیں۔ اور پھر حدیث پاک بھی ہے اتبع السیئات الحسنۃ، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، دھل جائے، کوئی نقصان ہوا ہے تو کوئی نفع بھی اٹھا لو، نقصان ہو گیا تو اس سے کچھ نفع بھی حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا مشکل چیپٹر ہے جس سے آج پوری دنیا غافل پڑی ہوئی، وہ دنیا کی ضرورتیں دنیا کے حالات واقعات سے اتنے متاثر ہیں کہ انہیں موت، موت کے بعد کے آنے والے حالات واقعات اور ان کی سنگینی کا اندازہ ہی کوئی نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ تو سارا نظام اس وقت ٹوٹا پڑا ہے، اسلام اپنے اصلی نقش اور اپنی اصلی صورت کے ساتھ اس وقت کتابوں میں موجود ہے اور بعض افراد میں موجود ہے، لیکن معاشرہ، ماحول اس سے بالکل خالی ہے. اور یہ وہ نقصان ہے کہ جس کو ہم سونے چاندی سے پورا نہیں کر سکتے، دولت سے پورا نہیں کر سکتے. اگر اس سے مر گیا تو انتہائی خوفناک عذاب کا شکار ہو جائے گا. ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کون برداشت کرے گا؟ جو لوا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى وكفي عمد ممددا اور من جہنم نهاد من فوقهم غواش سأصليه سقر وما ادراك ما سقر سأرقه سعودا. ان آیات انها ترمی بشرد کالقصر كأنه جمالة صفر فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. یہ آیت ان کے مشروبات کو اتنے خوفناک انداز سے بیان کر رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ آکلون من شجر من زقوم، کہ وہ زقوم کا پھل ان کی غذا ہے، اس سے پیاس لگے گی. تو ان کو جو پلایا جائے گا تو وہ حمیم کھول کا پانی پلایا جائے گا. وہ کھول کا پانی کہتا ہے کہ اگر ایک لوٹا سمندر میں ڈالیں تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے. یہ پینے کو دیا جائے، آپ اندازہ لگا سکتے. جو شراب پیتا ہوا مر گیا تو سارے جہنمیوں کے زخموں سے جو گندگی نکلے گی، جو پیپ نکلے گی، جو خون نکلے گا، جو اور گند نکلے گا، وہ ایک ہاؤس میں جمع کر دیا جائے گا. پھر اس کو وہ تو پہلے کھول رہا ہے، یہ شرابیوں کو الگ دیا جائے گا. عام جہنمی کو تو پانی پلایا جائے گا، لیکن جو شرابی ہیں دنیا میں شراب پیتے پیتے مر گئے اور توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے یہ پانی ہے، یسقا من ماء صدید، پیپ کا پانی. وہ تو ویسے ہی پانی عذاب ہے کہ جو اس میں جو پیپ پینے کو دی جائے تو کیا حال ہو. اب کتنا مجمع ہے جو شراب پی رہا ہے، کسی فیصلہ آباد میں، کسی پاکستان میں. میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ ڈھاکے سے واپس آ رہا تھا، ایک گورا میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو مجھے خیال ہے میں اس کو دعوت دوں. ارے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے پتہ نہیں میری انگریزی چلے گئی بھول گئی، یاد ہے نہیں یاد، ایک گھنٹہ گزر گیا، میں نے کوئی بات نہیں. پھر ایک گھنٹے کے بعد میں نے ہمت کی، روز سے بات شروع کی. آہستہ آہستہ کوئی 50-60% میری بات اس سے ہو رہی تھی اور 40% الفاظ مجھے ذہن میں نہیں حاضر ہو سکے، بھول گئے، بالکل بھول گئے. تو باتوں میں یہ بات آئی کہ ہمارے دین میں شراب حرام ہے. تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ہے حرام ہے؟ میں نے کہا حرام ہے. وہ تاجر تھا، یہیں فیصلہ آباد تک میرے ساتھ آیا، کراچی سے جہاز بدلا تو وہ اس ساتھ تھا، فیصلہ آباد آیا. گارمنٹس کا بڑا تاجر تھا. کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں اپنی تجارت کے سلسلے میں، سب سے بہترین شراب مجھے کراچی میں مہیا کی جائے، سب سے اعلیٰ شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. تو واقعات کی سنگینی سامنے نہیں ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ٹھکانا کیا ہے، کون سا پانی پیوں گا؟ سر وہ پیے گی کیسے؟ شاربون شرب الہیم، شاربون شرب الہیم، ہیم کی جگہ پیاس کا اونٹ. اونٹ تو ویسے پانی زیادہ پیتا ہے. تو اب آپ تو شہید ہو گئے، آپ کو کیا خبر کہ اونٹ کیسے پانی پیتا ہے؟ اگر یہ اونٹ کو پانی پیتا دیکھیں وہ کیسے بہت پورا پورا ہوش خالی کر جاتا ہے اور اس کو اونی باہر نکالتا ہے، ایسا پانی پیتا ہے. اور اگر وہ ہیم کون سے پیسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ صحرا میں ایک جھاڑی ہے جو نمکین ہے، جب اونٹ اس جھاڑی کو کھاتا ہے تو اس کی پیاس شدید ہو جاتی ہے. تو شدید پیاسے اونٹ کو ہیم کہتے ہیں، ہیم. تو وہ جہنمی اس حمیم کے وہ کھولتا وہ پانی ایسے پئیں گے جیسے وہ پیاسا، شدید پیاسا اونٹ جو پیاس سے بےتاب ہو وہ جیسے رٹ رٹ پانی پیتا ہے، ایسے وہ کھولتا ہوا پانی پینے پہ مجبور ہوں گے. اور ایسا کھول رہا ہوگا کہ اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی سر کی ساری کھال ادھڑ کے پیالے میں گر جائے گی. کتنا سنگین مسئلہ پیش آ رہا ہے. اوہو، تو یہ سارے مل کر فرشتوں سے درخواست کریں گے، بڑے فرشتے سے، کہ تمہاری بڑی مہربانی، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے. تو اس کا جواب دیا جائے گا، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، موت نہیں آ سکتا، آپ دیکھیں آج کی گرمی نے کیسا جھلسا دیا, اور ان باریک کپڑوں میں بھی بے قرار رہے سرد, اور جس کو جہنم میں بٹھایا گیا ہو اس کا کرتا بھی آج ہی کا ہو, آج کا تانا بانا ہو اس کے کرتے کا, اور اس کی شلوار ہمیں یہ باریک کاٹن ہے اور یہ چبھ رہی ہے, اس کی شلوار تارکول کے مایا سے تیار کی گئی ہو, یہ تارکول جو سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے, قطران قطران سرابیلہم من قطران, یہ جو لک بچھائی جاتی ہے سڑکوں پر یہ ان کی شلواریں, اور آج کے تاروں کا کرتا, وتخشى وجوههم النار, ان کے سروں کے اوپر بھی آگ, پھر وہ بیٹھے بھی ہیں آگ میں, تصور تو فرمائیں کہ کیا حال ہو. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ تذکرہ نہیں کرتے, کہ دنیا کے مسائل ایسے سانپ بن کے منہ کھول کے کھڑے ہو گئے, جو مسئلہ ہی کوئی نہیں, دنیا کے مسائل تو تھوڑے بڑے مسائل ہی نہیں, بڑے سے بڑا مسئلہ بھی دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں, کہ یہ سب دھوکا اللہ کہہ رہا ہے, دھوکا ہے. تو مالک کہیں گے انکم ماکثون, موت نہیں آ سکتی, رہنا پڑے گا, مر گئے اب کیا کریں, کہیں گے اچھا کہ فرشتوں سے کہو یخفف عنا یوم من العذاب, اللہ سے کہو سب تھوڑا عذاب ہی کم کر دیں, تھوڑا سا عذاب کم کر دے گا, موت نہیں آتی تو عذاب تو تھوڑا کم ہو جائے, یومن کسی ایک دن ہو جائے, تو اس کا جواب آئے گا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, تمہیں کسی نے سمجھایا تھا بتایا تھا, کہاں بتایا تو تھا, تب تم نے کیا کہا, کام نے جھٹلا دیا, کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, اگر اب دیکھو جو ہو رہا ہے دیکھو, کہیں گے پھر اب کیا کریں, کہیں گے اللہ سے بات کرو, ہزاروں برس اللہ کو پکاریں گے یا ربنا, اور جواب نہیں آئے گا, ہزار ہاں برس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو, کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, بدبختی غالب آ گئی اور ہم دوزخ میں جا پڑے نافرمانی کی, ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے ہمیں معاف کر, تو اس کا جواب کیا آئے گا اخطأوا فیہا ولا تکلمون, ذلیل ہو کے پڑے رہو اسی میں, اپنی بکواس بند کر دو اور اسی میں خواب ہو کے پڑے رہو, تمہارے لیے نکلنا نہیں ہے, تمہارا نصیب یہی ہے, کبھی نہیں نکل سکتے, خالدین فیہا ابدا, فمن یعص اللہ ورسولہ یتعدی حدودہ, کس پر تھا تم نے میرے اور میرے رسول کی نافرمانی, میری حدود کو تم نے ایسے توڑ دیا تو جیسے کوئی بادشاہ ہی نہیں, ادھر ہم بارڈر ہندوستان بارڈر کیا, ہاتھ توڑے ہوں آپ کو پکڑ کے گرفتار کر لیں, ہمارے دوبارہ نگر میں جماعت کر رہی تھی تو جو بارڈر ہے وہ پہلے ہے اور نشان اندر کی طرف ہے, زمین کی حد جہاں سے شروع ہوئی ہندوستان کی اور جو ان کے پیرے وغیرہ وہ یہاں پر ہیں, تو وہ یہاں داخل ہو گئے, ان کو جو پکڑا آج تک چھوڑا نہیں, ایک سال سے زیادہ ہو گیا, دو سال ہو گئے نہیں چھوڑا, دنیا کے بادشاہ کی حدود توڑی جائے تو اس کی فوجیں حرکت میں آ جائیں, تو تم نے میری حدود کو توڑا تم نے سمجھا کوئی ہے ہی نہیں, تمہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں اور پکڑنے والا ہی کوئی نہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے پڑ جائیں گے. اب اس میں جہنم ہے مسلمانوں کے لیے, ختم یہودی عیسائیوں کے لیے, لگا یہود کے لیے, سعیر مجوس کے لیے, سفر صابئین کے لیے, جہین مشرقین عرب کے لیے ہے, اور حاویہ منافقین کے لیے ہے, حاویہ سے ختمہ تک یہ سینٹرل جیل ہے, اس میں جو داخل ہوا اب کبھی نہیں نکل سکتا, جو جہنم ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے, جس نے قابیل سے لے کر اگر وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ کفر پہ نہیں مرا, تو قابیل پہلا مجرم ہے اس دنیا کا, انسان پہلا انسان جو اللہ کا مجرم ہے وہ قابیل ہے, قابیل سے لے کر آخری انسان جہنا تک, ان سب کے لیے جہنم ہے جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جیسے یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی نا, دوزخ میں بھی سب سے پہلے یہی جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ میرے محبوب کی امت کو جن پر میں نے سب سے زیادہ احسان کیا اور انہوں نے میری ناقدری کی اور میرے حق کو نہ پہچانا, جن پر سب سے زیادہ میں نے نعمتوں کی بارش کی اور انہوں نے میری نعمتوں میں میری ناقدری کی میری ناشکری کی, سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو, تو سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, تو ان کی طرف یہ رائے تھوڑی جب جہنم میں گریں گے اور فرشتے ان کو ہتھکڑیاں لگانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہتھکڑیاں لگاؤ، ان ہاتھوں سے انہوں نے بہت دفعہ صدقہ کیا ہوا ہے. پھر وہ بیڑیاں پہنانے لگیں گے تو لگیں گے بیڑیاں نہ پہناؤ، یہ قدم بہت دفعہ مسجد کی طرف کو اٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ گردن میں ٹوک ڈالنے لگیں گے تو کہیں گے گردن میں ٹوک نہ ڈالو، انہوں نے میرے نام سے بڑی گردنوں کو آزاد کروایا ہے، غلام آزاد کرو. تو چہرے پر جب آگ حملہ کرے گی تو لگ کر کہیں گے چہرہ چھوڑ دو، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے سامنے سجدے میں جھک چکا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، جنت بھی ان سے سجائی جائے گی سب سے پہلے، اور جہنم بھی ان سے بھڑکائی جائے گی سب سے پہلے. ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ تو اوروں سے زیادہ سنگین ہے. تو میرے بھائیو غصہ تو ادھا و امر، خاص ہم قرآن صرف ترجمہ پڑھ لیتے اور کچھ نہیں، تو ایک رکوع ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ کہتا کیا ہے. جن مسائل کو ہم مسائل بتا رہے ہیں ان کو تو لگا رہا بھوکا فریب، غموں کی بارش نظر آئی کا فریب ہے، شادیاں نہیں بج رہے شہنائیاں بجنے کا فریب ہے، عزت کی بلندیاں نظر آ رہے کا فریب ہے، ذلت کی پستیاں نظر آ رہے کا دھوکا ہے، مال کے نقش نظر آ رہا لگا دھوکا ہے، فخر کے سائے نظر آ رہا تھا سب دھوکا ہے، لڑائی نظر آ رہی تھا سب دھوکا ہے، محبت نظر آ رہی تھا سب دھوکا ہے. وہ سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیتے. وقت ہاتھ ادھا و امر، تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ آخرت کتنی حبت ناک چیز ہے، قیامت کتنی خوفناک چیز ہے، کیسا کڑوا گھونٹ ہے جو تمہیں پلایا جائے گا. تو میرے بھائیو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا بنا لیا ان کے لیے موت سے بہتر تحفہ کوئی نہیں، موت سے بہتر کوئی پیغام نصرت کوئی نہیں، آخرت سے بہتر ان کے لیے کوئی منزل کوئی نہیں، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا ٹھکانہ نصیب فرما دیں گے، دار القرار میں بٹھا دیں گے. یہ دنیا اللہ نے چھ دن میں بنائی اور کیسی دل کو لگی ہے، مرنے کو بھی نہیں چاہتا. اللہ نے جس دن جنت کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پانچ لفہ اسے سجا رہا، اور اس میں نہ لکڑی ہے نہ لوہا ہے نہ تانبا ہے نہ پیتل ہے نہ اینٹ ہے نہ گارا ہے نہ سیمنٹ ہے، وہ اس میں جو بھی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا مشک ہے یا امبر ہے یا زعفران ہے یا یاقوت ہے زمرد ہے موتی ہے، اور تو پر اللہ کا اپنا عرش چھت کا کام دے رہا ہے، اور جنت کی اصل نور ہے، اس کا سارا میٹیریل نور سے تیار کیا گیا ہے، اور ایک تو بنایا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، پر جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ اسے سجا رہا ہے اور قیامت تک سجاتا رہے گا. تو جس گھر کو خود بنایا پھر پانچ دفعہ سجایا پھر آج بھی سجایا ہے کل بھی سجائے گا اور قیامت تک سجاتا چلا جائے گا، اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ تو اس گھر کی خود اللہ دعوت دے رہا ہے کہ ہاں میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کا رسول ایسی ترغیب، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کا شوق رکھنے والا، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے کمر کسنے والا، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کی دوڑ لگانے والا، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کی تیاری کرنے والا. مشمر کمر کس لو، میدان میں اترنا، بھاگنا، دوڑنا، رغبت، شوق، چاہت، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کا چاہنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جنت کے لیے بھاگنے والا، ہے کوئی جنت کی دوڑ لگانے والا. کتنی خوبصورت تعبیر ہے الاح المشمر للجنہ. کبھی کہا آپ نے الاح المشمر للتجارہ، ہے کوئی تجارت کا شوق رکھنے والا، ہے کوئی حکومت کا شوق رکھنے والا، ہے کوئی سیاست کا شوق رکھنے والا، ہے کوئی بڑے گھروں کا شوق رکھنے والا، الاح المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کا شوق رکھنے والا. فإن الجنة لا خطر لها، جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مصیبت ہے نہ کوئی وہاں خطرہ ہے نہ وہاں کوئی دکھ ہے اور تکلیف ہے. لا خطر وہی وہ ورب الکعبہ، کیسے خوبصورت انداز سے اللہ کا نبی جنت کا شوق دلا رہا ہے اور اس کی عظمت بٹھا رہا ہے. تو الاح تو لفظ حل، پھر مشمر، مشمر آپ یہ سمجھیں جیسے وہ نہیں نہیں ہوتا جب دوڑنے کے لیے پوزیشن سنبھالتے ہیں کھلاڑی اور انتظار کر رہے ہیں فائر کا کہ ادھر تھا اور سب دوڑ پڑے تو ایسے پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں کھلاڑی ایسے کہ جو ہی ادھر کھڑا ایک دم دوڑ لگا پڑے مشندر کیسا خوبصورت آپ نے انداز اختیار کیا ہمیں شوق دلانے کا کہ بس تم تو آ جاؤ بس دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ کسی جو کوئی اللہ کا حکم ہے لپک کے پکڑ لو اسے ہاتھ سے جانے نہ دو جو ان کو اللہ رس کی سنت ہے بھر کے پکڑ لو کسی اور کو لینے نہ دو جہاں کہیں اللہ کی نافرمائی نظر آئے ایک دم پیچھے قدم ہٹاؤ یہ ہے تشمیر وحی و رب الکعبۃ نور یتلالا رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا ادنا جنتی جب اپنی جنت میں داخل ہوگا سب سے نیچے والا جنت جو جنت کی جھگیاں ہیں یعنی مائی دی جھگی بولے دی جھگی کوئی جھگی ہوتی ہوگی یہاں جو جنت کی جھگی ہے سب سے چھوٹی جنت کا جنتی جب اپنی جنت میں داخل ہوگا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گر جائے گا تو اس کا خادم کہے گا یہ آپ کو کیا ہوا وہ کہے گا یہ نور جو دیکھا ہے یہ تو میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں یہ اس کی چمک دمک ہے یہ تو جھگی کا حال ہے تو اعلیٰ جنت کا کیا حال ہوگا نور امیت اللہ وریحانت تحتز کا باغات ہیں مست مست باغات جھومتے ہوئے تحتوں جیسے ہلکا سا بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو جو تر و تازہ شاخیں ہوتی ہیں وہ اتنی حساس ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ حرکت کرنے لگتی ہیں یعنی جنت کی کوئی لکڑی تو ہے ہی نہیں نا وہ سونا اور چاندی ہی ہے جس رب نے لکڑی سے آم نکالا ہے آج کل وہی رب سونے سے آم نکالے گا اور چاندی سے کیلے نکالے گا اور زمرد سے کھجور نکالے گا اور یاقوت سے انگور نکالے گا اور ان ساری دھاتوں سے یہ سونا چاندی بھی نام استعمال کیا ورنہ اصل تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا حق آئے انہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل نکالے گا لیکن وہ ایسی نرم و نازک شاخیں ہیں کہ ایک جھونکا بھی ان کو ایسے لہرا دیتا ہے تحفظ مست مست ہوتا ہے فصل پہ مستی ہوتی ہے اب آپ کو کیسے سمجھاؤں فصل کی مستی ہے آپ تو سارے پیسے گننے والے اکثر وہ فصل کی مستی تو دیہاتی جانے درخت کی مستی مست ہوا تو ریحان سن تحفظ کا مست ہے درخت جنتان ذواتا اسنان جنتان مدہمتان جنت جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں جنت کا مرادی معنی ہے باغ جنت کا اصلی معنی باغ نہیں ہے جنت کا لفظی معنی باغ نہیں مرادی معنی باغ ہے جنت کا مطلب ہے ڈھانپ لینا فلما جن علیہ اللیل رہا کوکبا جنت ڈھانپنے والی ایسے گہرے باغات ہیں ایسے گہرے درخت ہیں اور ایسے آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جو چیز اس کے اندر ہے اس کو انہوں نے ڈھانپ لیا ہے باہر سے نظر نہیں آتی اسے اس کو جنت کہتے ہیں ڈھانپنے والے چھا جانے والے تو جنتان ذواتا اسنان اور جنتان مدہم مکان ایک ایک درخت کتنا بڑا ہے تو اس کے تنے کے گرد پانچ سالہ اونٹ پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں تو آپ نے فرمایا لسقط الترقوت ہریما وہ اونٹ پانچ سال کا وہ دوڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے تو بھی اس کے تنے کے گرد تم چکر نہیں لگا سکتے ہو جب تنے اتنے موٹے ہیں تو درخت کتنے لمبے چوڑے ہوں گے سو سال نیچے گھوڑا دوڑے تو سایہ ختم نہ ہو ما من مؤمن یسبح للہ تسبیحہ اور یحمدہ تحمیدہ اور یقدرہ تکبیرہ اور یہللہ تہلیلہ کوئی مسلمان کہے سبحان اللہ آپ کہہ دیں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چند سیکنڈ میں کیا ہوا اتنے میں آپ کیا کمائیں گے فیصلہ آباد کے بازار سے سوائے دھول کے اور گرمی کے اس سے کیا ہوا الا غرست لہ دہا شجرۃ فی الجنہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ گیا اصلہا من ذہب اس کا تنا سونے کا اعلیہا من جوہر اس کی شاخیں جواہرات کی مکلل بالدر والیاقوت اس میں موتی اور یاقوت لٹکے ہوئے سمارہا کالثدی الابکار اس کے
اس کے جو پھل ہیں خوبصورت گول مدول احلا من العسل جو شہد سے زیادہ میٹھے امین من الزبد جو مکھن سے زیادہ نرم لیسا فیہا عجم جو گفلی کے بغیر اذا جز منہا شیئن عاد مکانہ ایک پھل توڑو تو فوراً دوسرا وہاں لگا دیا جائے یہ اتنا سا اتنے لفظ پر اتنا ہو گیا ریحانتن تحتز اچھا وقصر مشید اور محل ہیں اونچے بلند و بالا ایک اینٹ موتی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی یہ ایک قسم ہے اس کا مشک کا گارا زعفران کی گھاس اللہ کا ارسن کی چھت ایک دوسری قسم ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی مشک کا گارا زعفران کی گھاس اللہ کا ارسن کی چھت ایک اور قسم سبز زمرد کا پورا محل اس کے پردے سبز اس کے فرش سبز اس کے دروازے سبز اس کی نتیریاں سبز پورا محل زرد زمرد کا دنیا میں زرد زمرد نہیں پایا جاتا اس کی ہر چیز زرد ہر چیز پورا محل سفید موتی کا اس کی ہر چیز سفید نتیریاں قالین غالیچے ہر چیز سفید پورا محل سرخ یاقوت کا اس کی ہر چیز سرخ ہر چیز دروازے نتیریاں چھتیں ہر چیز اس کی سرخ تو یہ مختلف پھر خیمے جو نہر کے کنارے ہیں جہاں خالی سیاحت کے پیر کے لیے گئے تو خیموں میں بیٹھ گئے وہ خیمے بھی کتنے بڑے ہیں ایک خیمہ 7 میل لمبا چوڑا ہے فیصل آباد سے بڑا ایک خیمہ فیصل آباد میں کتنے گھر ہیں کتنے باشندے ہیں کتنے باقی ہیں وہ ایک خیمہ 7 میل لمبا چوڑا بے جوڑ موتی کا اس میں دروازہ بھی کوئی نہیں پہلی دفعہ استفا کیسے ہوگا دروازہ نہیں ہوگا بند دروازے کو جب قریب جائے گا تو ایک دم دروازہ کھلے گا کھلے گا اندر جائے گا تو اس کی بیویاں استقبال کریں گی یہ اللہ اپنے بندے کو تسلی کرائے گا کہ میں نے کہا تھا نا میں نے تیرے لیے وہ بیویاں تیار کی ہیں جن کو انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا تو دیکھ اس کا دروازہ ہی کوئی نہیں تھا اندر کون جاتا تیرے آنے پر میں نے دروازہ بنایا ہے یہ تیریاں ہیں حور مقصورات فی الخیام جو خیموں میں بیٹھی ہیں منتظر ہیں قاصرات الطرف اطراف جن کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور حسن و جمال میں کأنہن الیاقوت والمرجان یاقوت و مرجان کی طرح ہیں قواعد اترابا ابھرے ہوئے سینے ہیں ہم عمر ہیں عروبن محبت کرنے والی ہیں عاشق ہیں اترابا ہم عمر ہیں خیراتن بڑی اعلیٰ اخلاق والی ہیں حسان انتہائی خوبصورت ہیں اور قاصرات الطرف ہیں حیا کی وجہ سے نظریں جھکی ہوئی ہیں اور ان کی یہ جو ہے نا پلکیں یہ ایسے ہیں جیسے عقاب کا پر ہوتا ہے اتنی لمبی ان کی پلکیں ہیں عقاب کے پر کی طرح ان کی لمبی پلکیں ہیں تو آنکھ کتنی موٹی ہوگی وہ شکل کیسی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہ آئے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کی انگلی کا ایسا حسن ہے اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا قصر مشید ان محلات کو اللہ نے سجایا ایسی عورتوں بزوجت حضبنا ہر مسترد لہرے ہیں چھلکتی ہوئی مما ان غیر آسن پانی چھلکتا اور لبن لم یتغیر طعمہ دودھ انا اور خمر لذت للشاربین شراب وعسل المصفى اور شہد اور یہ نہریں کھودی ہوئی نہیں زمین کے اوپر ایسے چل رہے ہیں ہم تو نہر کھود کے چلاتے ہیں اللہ نے کھودا نہیں بلکہ زمین کے اوپر یوں دودھ کی نہر جاری ایک قطرہ نیچے نہیں گر رہا پانی کی نہر جاری ایک قطرہ ادھر نہیں جا رہا شہد کی نہر جاری ایک قطرہ یوں نہیں شراب کی بوری نہر جاری ایک قطرہ ادھر ادھر نہیں جاتا بن بند کے باندھ کے دکھا دیا پھر اس کے ساتھ چشمے نہر مترد و ثمرت نبیجا پکے ہوئے پھل ہیں وزوجت حسنا و جمیلا ایسی خوبصورت لڑکیاں ہیں وخلل کثیرا اور کپڑے ہیں اعلیٰ قسم کے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے 100 جوڑے ان جوڑوں کا وزن نہیں ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جنت کی کا میٹیریل نور ہے اصل اس کا نور ہے تو سارے جوڑوں کا تانا بانا نور سے ہوگا اس کی اصل نور ہے پھر نور میں رنگ اللہ بھرے گا پھر اگر 100 جوڑے پہن کر اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا اس ایک جوڑے کا وزن
نور ہے پھر نور میں رنگ اللہ بھرے گا تو لہٰذا 100 جوڑے پہن کر اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا اس ایک میلی ہے یا کالی ہے یا نیلی آپ کو کیا خبر ہے تو وہاں 100 جوڑے الگ الگ نظر اللہ تعالیٰ دکھائے سر تو ہر جوڑے کے لحاظ سے جنتی کے چہرے پر حسن کے زاویے بنتے چلے جائیں ایسی جنت کی لڑکیاں ایسی جنت کے مرد ایسی جنت کی وومن عورتیں توبہ کے درخت کی شیوں خوش پھٹیں گے اور اس میں سے 100 جوڑا نکلے گا یہ 100 اتارنا وہ 100 پہننا بھی ایک تکلیف ہے ایک کرتا پہننا ہو تو مشکل ہو جاتی ہمارے مار صاحب ہیں ہماری جماعت کے ساتھ, وہ دھوتی ہی باندھتے ہیں, شلوار باندھتے ہیں. میں کہا مار صاحب تو سلوار پا ہی کرو کہ نالا پھنس گیا تھا موڑ. میں تو ہمیں رہے جمن وہ باندھتے نہیں, وہ نالا ہی پھنس گیا تو پھر. تو یہ جو مشقت ہے تو پہنانے بھی اللہ کے ذمے, اتارنا بھی اللہ کے ذمے. وہ سو جوڑے جو نکلیں گے تو اگلی نظر جب پڑے گی تو وہ زیب تن ہوں گے, اور جو پہنے ہوئے ہیں وہ غائب ہوں گے. وہ کہاں غائب ہوں گے بھائی؟ پوری جنت میں نہ کوئی لانڈری ہے, نہ کوئی دھوبی گھاٹ ہے, نہ کوئی واشنگ مشین ہے کہ بی بی سے کو دھو کے دو. تو وہ اللہ کے علم میں غائب ہو جائیں گے, اگلے سو زیب تن ہو جائیں گے. ہر پل میں بدلیں, ہر منٹ میں بدلیں, ہر گھنٹے میں بدلیں. اللہ پہننے کے شوق پورے کر دے, کھانے کے شوق پورے کر دے. زوجۃ حسناء جمیلہ وحلل کثیرا فی مقام ابد فی دار سلیمہ. اور یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کا گھر ہے, کوئی یہاں سے کوچ نہیں ہے. کیا ابھی گھر بنتے بنتے 40 سال تو لگ جاتے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں لوگ گھر بناتے ہیں, پیچھے زندگی کی بسات لپٹ چکی ہوتی ہے, چند گام پہ موت کھڑی ہوتی ہے. ان کا جو ہماری اولاد کے کام آئے گا؟ اولاد آپس میں لڑ بھڑ کے یا تقسیم میں لڑ رہے ہوتے ہیں, یا مقدمے ہو رہے ہوتے ہیں, یا بیچ میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں, یا بیچ کے اگلے گھروں میں چلے جاتے ہیں, وہ گھر بیچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کا تعمیر کا پیسہ اس پر وبال ہے, الا مالا سوا اس کو جو اشد ضرورت ہو. جتنے بڑے گھر بنتے ہیں اتنی اس پہ اولادیں پیچھے لڑتی اور مرتی ہیں. دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان. اتنا پیسہ ضائع کر دیا, جب دیکھو تو صحیح ہے ان فیصلہ آباد کے جو یوں گھر بناتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے, یا اسرائیل سے ٹھیکہ کر لیا 100 سال نامی پیچھے بھی شک آ جائیں. اتنا پیسہ ضائع ہوا, پھر آگے مر گئے پیچھے اولاد لڑنے والی, کیونکہ ایک نسل رہے گی دوسری رہے گی, اس سے زیادہ کوئی کیا بنائے گا. تو اس نے تو یقیناً اس گھر سے نکلنا ہے, یقیناً نکلنا ہے, پورے نہیں آ سکتا. نسل بڑھ رہی, گھر کی ایک باؤنڈری, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ضرورت کا بنا لو, اولاد کو اپنی خود بنا لو. کیا خبر کریں گے کہ نہیں رہیں؟ گھر بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, عالی شان, حسین و جمیل, سارے شوق پورے کر کے دے دیے. تو یہ ابدی ہے, ابدی, چھوڑ جانے کا نہیں. وفاکہت وحبرا ونعمت وخبرا, پھل ہیں, سبزہ زار ہیں, اور حبرا, حبرا حبور سرور کو بھی کہتے ہیں, خوشی کو بھی, اور حبور موسیقی کو بھی کہتے ہیں. تحبرون, یحبرون کا ترجمہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے موسیقی سے کیا ہے, کہ جنت کی موسیقی اللہ نے سنا رہا ہوگا, اور اس اعلان کے ساتھ سنایا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کا گانا نہیں سنتے تھے. اب یہ سودا آئے ہے کتنا گھاٹے کا ہے, کہ یہ شیطانی گانوں کے پیچھے جنت کی خوبصورت موسیقی سے آدمی محروم ہو جائے. ایک سر جو نکلے گی وہ جنت کیا اپنا آپ انسان کو بھلا دے گی, اپنا بھول کے بیٹھ جائیں گے. فی محلت عالیت بہیا, کیا خوبصورت جگہ ہے, کیا حسین جگہ ہے, کیا اونچی جگہ ہے. کہ ہے کوئی تیار؟ تو صاحب نے کہا نحن المشمرون, ہم ہیں یا رسول اللہ مشمرون. ارے میرے بھائیو, جنت کے تذکرے کرو, اس کے بغیر شاخ میں پانی نہیں آ سکتا, شاخ ہری نہیں ہو سکتی, ہمتیں جوان اور بلند نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے جو 1000 آیات جنت کی پھیلا دی ہیں, 1000 آیات میں جنت اور جہنم کا تذکرہ, قرآن کا 1/6 حصہ جنت اور جہنم کے تذکرے پر ہے. تو ہم دن میں کوئی 1/6 حصہ دن کا تو کچھ جنت کا جہنم کا تذکرہ آپس میں کر لیا کریں, کہ جب جہنم نظر آئے تو دنیا کے مسائل ہماری نظروں کے سامنے حقیر ہو جائیں, جب جنت نظر آئے تو دنیا کی رونقیں ہماری نظروں میں حقیر ہو جائیں. ہلاکت سے بچانا یہ ہے نبیوں پایا جائے, یہ وہ عظیم الشان محنت ہے جس پر 1,24,000 انبیاء پے در پے آتے چلے گئے, ذبح بھی ہوئے. یحییٰ علیہ السلام جیسے ذبح کر دیے گئے, زکریا علیہ السلام جیسے آرے سے چیر دیے گئے, دو ٹکڑے کر دیے گئے, ولید ابن عبد الملک نے جب اپنی مسجد بنوائی دمشق میں تو اس کی کھدائی جب ہو رہی تھی بنیادوں کی تو کھدائی سے میں صندوق نکلا، صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہوا پڑا تھا، تختی اوپر لگی ہوئی تھی یحییٰ بن زکریا، اور ان کے
گردن سے خون اس وقت بھی ٹپک رہا
تھا جب وہ صندوق نکالا گیا، حالانکہ ان کو شہید کیے ہوئے بھی 1000 سال کے قریب زمانہ گزر چکا تھا، 600-700 سال کا زمانہ گزر چکا تھا اور تازہ خون رس رہا تھا. یہ وہ مقصد عظیم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شہادت کے باوجود انبیاء کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ وہ انہیں ہلاک ہوتا اور تباہی کی طرف جاتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ روکو ان کو، روکو ان کو، بچاؤ ان کو. خود ہمیں کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، وسارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. رغبت دلائی، شوق دلایا، بھائی اس وقت نبی کوئی نہیں آئے گا اور ساری دنیا خوفناک انجام کی طرف جا رہی. آج کے دانشور سب سے بڑے بے عقل ہیں کہ جو دنیا کے مسائل کو مقصد بنا کے پیش کر رہے ہیں. آج کا نظام تعلیم سب سے بڑی جہالت ہے کہ جو دنیا کی عزت کو اور دنیا کی شہرت کو اور دنیا کی دولت کو، دنیا کے عیش و آرام کو مقصد بنا کے پیش کر رہا ہے، اور یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہر ایک کو نہیں ملے گا. تو اس وقت پوری دنیا انتہائی خطرے کا شکار ہے کہ کافر تو سارے جہنم میں جا رہے ہیں پکے، جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہوئے مر رہے ہیں، اخلاق کو قربان کرتے ہوئے مر رہے ہیں، نیتوں کو خراب کرتے ہوئے مر رہے ہیں، معاملات اور معاشرت کو خراب کرتے ہوئے مر رہے ہیں، وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. تو پوری دنیا کے انسانوں پر یہ احسان ہے میرے بھائیوں کہ ہم خود اپنی ذات سے بچتے ہوئے ایک ایک کے پیچھے پھریں اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ نے اس امت کو یہ ذمہ داری عطا فرما دی ہے. ہمیں یہ تبلیغی جماعت کی طرف سے ذمہ داری نہیں مل رہی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، قل کہلوایا جا رہا ہے، قل هو اللہ احد. جہاں بھی قل کے ساتھ اللہ نے کہا نا کہو تو کوئی بڑی بات کہلوائی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل لمن الارض ومن فیہا. جہاں بھی قل کا لفظ آیا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جہاں بھی قل کا لفظ آیا اللہ نے کہا آگے کوئی بڑی عظیم الشان بات ہے. تو اسی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے، ایک آئے بھی قل، کہو نہیں کہلوایا جا رہا ہے، خود نہیں آپ کہہ رہے کہلوایا جا رہا ہے، آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، اے میرے نبی کہو کیا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت یقین اور بصیرت کے ساتھ، دیکھی دکھائی نہیں، دیکھی دکھائی پر نہیں، چلی چلائی پر نہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی ترتیب خود لے کر آتے ہیں، انبیاء رواج سے ٹکراتے ہیں، ماحول سے ٹکراتے ہیں. اور کیا کہا؟ انا میں خود، ومن اتبعنی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ادعو الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں اس کی عظمت کو بیان کیا، بلا اپنے رب کی طرف تو یقیناً صحیح ہدایت پر قائم ہے. اب ہذہ سبیلی صرف کہلوایا نہیں جا رہا، ہذہ سبیلی صرف کہلوایا نہیں جا رہا بلکہ اس میں اظہار فخر ہے. ترجمے میں یہ بات نہیں آ رہی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ترجمے کی بات نہیں، یہ محاورے کی بات ہے، محاورے کی، کہ ایک جملہ لہجہ کی تبدیلی سے معنی تبدیل کر جاتا ہے، ایک ہی جملہ ہے لیکن اب لہجہ بدلتا ہے تو معنی بدلتا ہے. جب میں کہتا ہوں وہ آئے، وہ آئے، تو یہ جملہ تعظیم ہے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ آیا، وہی جملہ ہے لیکن میرے منہ کی حرکت اور لہجے کے بدلنے نے معنی بدل لیا کہ کوئی میری نظروں میں گرا ہوا آدمی آ رہا ہے، جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، جس کو میں گھٹیا سمجھتا ہوں، وہ آیا. چہرے کا تاثر بھی لفظ کا ترجمہ بدل دیتا ہے، اور الفاظ ایک، ادائیگی مختلف مطلب بدل جاتا ہے. کیا بات ہے, ایک جملہ ہے سوال ہو رہا ہے کیا بات ہے, وہی جملہ ہے اب اظہار حیرت ہو رہا ہے کیا بات ہے, اب وہی جملہ ہے اب لڑائی ہو رہی. تو اگر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کو لکھ دیا جائے تو کیا پتہ چلے گا, ایک ہی معنی نظر آئے. اور اگر کوئی یہاں غیر اردو دان بیٹھا ہو تو وہ تو سمجھے گا ایک ہی بات ہوئی ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, دو تین الگ باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, لفظ نہیں بدلا, صرف لہجہ بدلا ہے. لہجہ, لہجے کے بدلنے سے معنی بدل گیا. تو ہذہ سبیلی میں فخر چھپا ہوا ہے, کہاں چھپا. ایک اور میں مثال دیتا ہوں, یہ باہر ایک آدمی کی نئی گاڑی کھڑی ہے, نیا گھر بنایا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. اب یہ صرف خبر نہیں دے رہا, یہ میرا گھر ہے. اس کے اندر ایک فخر بھی ٹپک رہا ہے جس کو آپ اس کے لہجے سے محسوس کر. غریب آدمی تھوڑا ہی کہے گا یہ میرا گھر ہے, وہ کہے گا یہ سادہ غریب خانہ ہے, اس کے لہجے میں تواضع ہوگی. تو یہ میرا گھر ہے, یہ صرف خبر نہیں ہے, خبر کے ساتھ فخر بھی ہے. میوا ٹھیک ہے, میرا گھر ہے, یہ صرف خبر ہے, یہ صرف خبر ہے, یہ میرا گھر ہے, اس میں فخر بھی ہے اور خبر بھی ہے. کہ یہ میری گاڑی, کوئی بڑی کھڑی, یہ میری گاڑی. سائیکل والا کہے گا میری سائیکل, وہ تو کہے گا اپنی ہے بس. جیسے بھائی عبد الجبار صاحب کا پچھلی صدی کا جو سائیکل ہے تو اس پہ فخر تھوڑا ہی ہوگا کہ یہ ہے میرا سائیکل, وہ کہیں گے اپنا ہی ہے بھائی. اور گاڑی والے کہے گا یہ میری گاڑی. میں آپ کو ہذہ سبیلی میں جو فخر چھپا ہوا ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عزت کیا ہے. میری پانچ ایجنسیاں ہیں, میری چھ ایجنسیاں ہیں, میری پانچ ملیں ہیں, میرے دس دکانیں ہیں, یہ بھی کوئی فخر کی بات. اور اس پہ مقابلے ہو رہا ہے, مقابلے کی کمائی, کمائی مقابلے کے لیے, کمائی ضرورت کی نہیں. یہ بڑے تاجر کما رہے ہیں, ضرورت کا نہیں کما رہے, مقابلہ رہا, مقابلہ. جیسے بڑے تاجر سے میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت دیں, کہنے کا ہماری ریس لگی ہوئی, آپ کو وقت دیں گے ہم ریس سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے اس وقت نکالا, میں نے کہا ریس سے تو آپ ایک دن ویسے ہی نکل جائیں گے, ایسا نکلیں گے کہ اگلے اٹھا کے لے جائیں گے زمین میں دبا دیں گے, پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤ. ایسا اس کے دل کے لگی وہ. کچھ دنوں بعد لاہور کا اجتماع تھا تو وہاں مولا باپ سارے بچوں کو لے کے ہوا, تو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی. تو اس میں جو معنی ہے فخر چھپا ہوا, ہذہ سبیلی, میں کہوں میرا گھر.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 7237087.
رہا ہے جس کو آپ اس کے لہجے سے محسوس کرتے ہیں. غریب آدمی تھوڑا ہی کہے گا یہ میرا گھر ہے، اس کہے گا یہ سادہ غریب خانہ ہے، اس کے لہجے میں تواضع ہوگی. تو یہ میرا گھر ہے، یہ صرف خبر نہیں ہے، خبر کے ساتھ فخر بھی ہے. میوا ٹھیک ہے، میرا گھر ہے، یہ صرف خبر ہے، یہ صرف خبر ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں فخر بھی ہے اور خبر بھی ہے. یہ میری گاڑی کو بڑی کھڑی، یہ میری گاڑی. سائیکل والا کہے گا میری سائیکل، وہ تو کہے گا اپنی ہے بس. جیسے بھائی عبد الجبار صاحب کا پچھلی صدی کا جو سائیکل ہے تو اس پر فخر تھوڑا ہی ہوگا کہ یہ ہے میرا سائیکل، وہ کہے گا اپنا ہی ہے بھائی. اور گاڑی والا کہے گا یہ میری گاڑی. میں آپ کو حد ہی سبیلی میں جو فخر چھپا ہوا ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عزت کیا ہے. کہ میری 5 ایجنسیاں ہیں، میری 6 ایجنسیاں ہیں، میری 5 ملیں ہیں، میرے 10 دکانیں ہیں. یہ بھی کوئی فخر کی بات، اور اس پہ مقابلے ہو رہے ہیں. مقابلے کی کمائی، کمائی مقابلے کے لیے، کمائی ضرورت کی نہیں. یہ بڑے تاجر کما رہے ہیں، ضرورت کا نہیں کما رہے، مقابلہ رہا مقابلہ. جس ایک بڑے تاجر سے میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت دیں، کہنے کہ ہماری یہ ریس لگی ہوئی، آپ کو وقت دیں گے ہم ریس سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے اس وقت نکالا، میں نے کہا ریس سے تو آپ ایک دن ویسے ہی نکل جائیں گے، ایسا نکلیں گے کہ اگلے اٹھا کے لے جائیں گے زمین میں دبا دیں گے، پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤ. ایسا اس کے دل کے لگی. وہ کچھ دن بعد لاہور کا اجتماع تھا تو وہاں مولا سارے بچوں کو لے کے ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی. تو اس میں جو معنی فخر چھپا ہوا، ہاں سبیلی، میں کہوں میرا گھر، میرا گھر، میری گاڑی، میری گاڑی، تو آپ لہجے کا فرق محسوس کر رہے ہیں نا. بولو تو صحیح، عربی میں آپ کیسے محسوس کریں گے، تو آپ کو آتی نہیں. تو ہاذہ سبیلی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا قل ہاذہ سبیلی، یوں کر کے کہو کیا میرے نبی، قل ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. یہ 21st گریڈ کا افسر، 20th گریڈ کا، 22th گریڈ کا افسر، SP صاحب. تو جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم منہ کھول دیتے ہیں، ہمارا لہجہ، ہماری زبان موٹی ہو جاتی. اور جن چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے لیے ہماری زبان تنگ ہو جاتی، لہجہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ قابل فخر کیا چیز ہے. ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلا رہا، اللہ کی طرف بلا رہا. اور صرف یہ میرے لیے قابل فخر نہیں، اور صرف یہ میری محنت اور میرا راستہ نہیں، بلکہ انا، یہ لفظ انا کو بڑھایا گیا ہے امت کو ساتھ شامل کرنے کے لیے. انا ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرنے والا ہے وہ بھی ادعو الی اللہ کے نیچے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو یہ عزت اور شرافت ہمیں میرے بھائیوں اللہ نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، تبلیغی جماعت نے نہیں دی، قرآن نے دی ہے. کہ اللہ کی طرف بلانا اس امت پر فرض کر دیا گیا. اور جو آج کے حالات ہیں، آج کے حالات میں تو اگر میں اس کو فرض عین کہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ امت میں اسلام زندہ ہے، سارے احکام زندہ ہیں، ساری شریعت زندہ ہے، کچھ عناصر بگڑے ہوئے ہیں. تو اب ان میں دعوت چلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چلے، تو یہ فرض کفایا ہے، کچھ بھی کر دیں تو کافی ہو جائے گا. لیکن اگر پوری معاشرت اسلام سے نکل چکی ہو اور عبادات 95% چھوڑ چکے ہوں، معاملات 100% چھوڑ چکے ہوں، معاشرت 100% صفر ہو چکی ہو اور اللہ کی بھی پہچان ختم ہو چکی ہو اور اس کے رسول کا مقام دھندلا چکا ہو اور اسلامی ملک ہو اور قوانین سارے کے سارے وہاں اللہ کی شریعت سے ٹکرانے والے ہوں، معاشرت، تجارت، زراعت، تاجروں کی تجارت، زمیندار کی زراعت، معاشرے کی معاشرت، یہ ساری کی ساری شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہی ہو اور کوئی کہیں خال خال نظر آتا ہو اسلام کا نمونہ، اس حال میں پوری امت پر فرض ہو جاتا ہے محنت کرنا اور کوشش کرنا. جس شکل میں تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، اس شکل میں فرض نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دین کے لیے جہد فرض عین ہو جاتی ہے، فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت جب معاشرہ اس سطح پہ پہنچا ہوا ہو کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کون ذات ہے اور اللہ کا رسول کیا ذات ہے اور عبادات کیا چیز ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اور معاشرت کسے کہتے ہیں اور اخلاق کسے کہتے ہیں. پہلی چیز توحید ہے، تاج اللہ کے بارے میں نہیں، اس قدر جہالت ہے کہ نہ اس کی ذات کا پتہ ہے، نہ اس کی صفات کا پتہ ہے، نہ اس کی توحید کا پتہ ہے، نہ اس کی الوہیت اور قدرت کا پتہ ہے، نہ اس کی وحدانیت کا پتہ ہے. توحید کے معاملے میں اتنی صفر ہو گئی، رسالت کا حال یہ ہے کہ گاؤں کے 20 لڑکوں سے میں نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک لڑکے نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. میں نے پریشان ہو کر ایک سے کہا اچھا کلمہ تو سنا، اس نے کلمہ سنایا. میں نے کہا یہ جو محمد اور رسول اللہ کہا ہے تم نے، یہ محمد کون ہے؟ کہنے لگے میں نے کیا پتا. تو رسالت یہ تو دیہات ہے، ملتان جیسے علماء سے بھرے ہوئے، مدارس سے بھرے ہوئے، خانقاہوں سے بھرے ہوئے شہر میں، نواں شہر کے فٹ پاتھ پہ بھرپور علاقہ، وہاں کھڑے ہو کر ہمارے ایک ساتھی نے 21 آدمیوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، دو نے بتایا، 19 نے کہا پتا کوئی نہیں. یہاں رسالت کے بارے میں اتنی جہالت پھیل چکی ہو، اللہ کی بھی عظمت نکل گئی اور اللہ کے رسول کی بھی عظمت نکل گئی، جبھی تو زندگی اس سنت کے طریقے پر نہیں، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کے تو طریقے میں آدمی ڈھلتا چلا گیا. اب دیکھتے نہیں معصوم بچے ٹائیاں پہن کے اسکول جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، نیکے پہن کے جا رہے ہیں، ٹائیاں پہن کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حیا سکھایا، ستر ڈھانکنے کا حکم دیا، اتنی اتنی نیکے پہن کے جا رہے ہیں، اتنے بچیوں کے اتنے اتنے فراق پنڈلیاں ننگی اور اسکول کو جا رہی ہیں. یہ کوئی یورپ کا نہیں ہے، فیصلہ آباد جیسا دیہاتی نما شہر ہے، دیہاتی نما شہر ہے یہ، اور اس نے معصوم بچے ہیں گلے میں ٹائی اور جا رہے تھے. یہ کیسے آ گیا؟ کیا انہوں نے انگریزوں نے ہم پر زبردستی کا ٹائی پہنو نے تو تمہاری ترقی نہیں ہوگی، نکلے پہنواؤ بچوں کو نہیں تو تم بڑے نہیں بن سکتے. انہوں نے کوئی ہمیں آرڈر دیا ہے؟ آرڈر نہیں دیا، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دی. لاہور میں پچھلی دفعہ میں ایک اسکول میں بیان کر کے آیا ہوں، تو وہ میاں بیوی جو اسکول چلا رہے ہیں تھوڑا تبلیغ کی طرف مڑ گئے، تو انہوں نے اپنے اسکول میں بچیوں کو اسکارف کہا، چھوٹے بچوں کو، بڑی بچیوں کو پردے کا کہا، لڑکوں کو شلوار اور کرتے کا کہا، آدھے سے زیادہ اسکول خالی ہو گیا، سب لوگوں نے اپنے بچے ہٹا لیے. سات اسکول ہے، وہاں رقص سکھایا جا رہا، بچیوں کو رقص سکھایا جا رہا، وہاں داخلہ نہیں مل رہا، اتنا رش ہے. یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ انہوں نے ہمارے اوپر لاگو کی ہے، اب کوئی لاگو کی ہے، اب نافذ کی ہے؟ نہیں نہیں، ہمارے اندر اپنی عظمت کا بیج بو دیا، ہم اسی کے غلام ہو کے چل رہے. لہذا اللہ کے نبی کی سنت میں عزت نظر نہیں آتی. یہ ہمارے سہیوال کے قریب ایک واقعہ ہوا، ایک دھوبی کا بیٹا، اس کی منگنی ہوئی کہیں ایک دوسرے دیہات، وہ درمیان میں چلنے کے لیے چلا گیا، وہ جماعت واپس آیا، داڑھی اس کی، اب اوپر سے شادی کی تاریخ آ گئی، بارات چلی گئی اگلے گاؤں، آگے وہاں فساد کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ داڑھی کی جو رکھ لیا سیدھا داڑھی میں انہوں دیونی، اس کی داڑھی بناؤ پھر نکاح ہوگا. اور وہ سارے برات اس کے پیچھے پڑ گئے، بھائی منڈا دے. وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہی تو سیکھ کیا ہوں کہ حضور کے طریقوں میں کامیابی آتے، یہ شادی کے لیے داڑھی منڈا دوں؟ انہوں نے کہا بھائی ہماری عزت رکھ لے, ابھی منا دے بعد میں رکھ لینا, کون روکتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کی عزت کو رکھوں گا, تمہاری عزت کو نہیں رکھوں گا. اور وہاں کتنا کھڑا ہو گیا, وہ کہیں ہم نکاح نہیں دیں گے, وہ کہ میں گھر نہیں مڑاؤں گا. تو اس گاؤں کا جو نمبردار تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, دھوبی, اس کا کمی, اسی کی بیٹی کی شادی. جب بات نے چور پکڑا تو نے کہا یہ ساری بارات میرے گھر آ جائے, ساری بارات اٹھا کے گھر لے گا اپنی بیٹی نکاح میں. کہا جا بتر تیرے جو بچے اللہ ہر ایک نے دے دے. ابھی عظمت کہاں سے آ گئی, ایک ماحول میں محنت میں آیا. تو جب اللہ کے رسول کی پہچان ختم ہو گئی, عظمت ہی ختم ہو گئی, تو اس کی سنتوں کی عظمت ختم ہو. اب حضور کے طریقے میں کامیابی سن رہے ہیں جیسے تو پتھروں کو خطاب ہو رہا ہو, جیسے کو پہاڑوں میں بات کر رہا ہو, سدائے باز گشت کی طرح جو لوٹ کے اپنی کانوں سے ٹکراتی ہے اور کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. سید اللہ شاہ بخاری نے رحمتہ اللہ علیہ کہا تھا, لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتا, سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی, موجوں کو سناتا تو دم توڑ جاتی, پر تم وہ ریگستان ہو جہاں کسی سبزے کی امید کوئی نہیں. تو اللہ اس کے رسول سے ایسی غفلت ہے, نہ اس کی معاشرت دفتروں میں نظر آتی ہے, نہ اس کی زندگی بازاروں میں نظر آتی ہے, نہ اس کی زندگی گھروں میں نظر آتی ہے. تو اس ٹوٹی ہوئی معاشرت کے لیے میرے بھائیو تبلیغ احسان عظیم ہے میرے رب کی قسم, اس وقت پوری دنیا کے پیچھے پھر پھر کے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. پھر عبادات ہیں تو 95% لوگوں کو نماز نہیں آتی, پڑھتے ہی نہیں. کتنا بڑا مجمع ہے جو عید بھی نہیں پڑھتا, کتنا بڑا مجمع ہے صرف عید کی نماز پڑھتا ہے, کتنا بڑا مجمع ہے صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, کتنا بڑا مجمع ہے جو کبھی ایک پڑھی کبھی دو قبل چھٹی. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, کا ویل ہے بے نمازیوں کے لیے نہیں, ویل ہے جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے جو غفلت کرتے ہیں نماز میں. بے نمازی نہیں کہہ رہے, وہ نمازی جو غافل ہے. جب اس کی یہ سزا ہے تو جو بے نمازی اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی پڑھی کبھی چھوڑی, یہ ہیں ساہون, یا پڑھی تو ایسے پڑھی کہ پتہ ہی نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نمازی پانچ طرح کے ہیں. پہلا وہ ہے جو متحاون, یہ ساہون والا, جو پڑھی چھوڑی یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا ہے مواظب, جو باقاعدہ پڑھتا ہے لیکن غفلت سے پڑھتا ہے, کبھی سر کھجا رہا, کبھی سینہ کھجا رہا, کبھی کمر کھجا رہا, کبھی اباسیاں لے رہا, اور کبھی الٹا سیدھا سجدے کر رہا, اور کچھ پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. لیکن چونکہ پانچ وقت ہے تو یہ محاسب ہے, اس کا حساب شدید ہوگا, ڈانڈ ڈپٹ ہوگی اس کی, معاقب, محاسب. آج یہ جو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونے کی, کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی رہ جاتا ہے, معفو عنہ, اس کو رعایتی پاس کر دیا جائے گا. چوتھا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ ہی کا ہو جاتا ہے, یہ معذور ہے, یہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے. جس کو یہ نماز نصیب ہو گئی اس کی دنیا بھی جنت بن گئی. پانچواں نمازی وہ ہے جس کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی, جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اس نماز پر جب آدمی پہنچتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اور بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, اللہ اس کی مناجات کا جواب دیتا ہے. حمدنی عبدی, اثنا علی عبدی, مجدنی عبدی, حول بینی وبین عبدی ولی عبدی ما سأل, اللہ سے براہ راست بات شروع ہو جاتی ہے, سارے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں. 95%, اور 5% جو نمازی ہیں ان میں سے 95% کی نماز غلط ہے. پھر جو 5% کی نماز صحیح ہے ان کو پتہ نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں, ترجمے نے کہیں پتا. جن کو ترجمے کا پتہ ہے ان کو پتہ نہیں میں کھڑا کہاں ہوں. عبادات اس طرح ٹوٹ گئیں, معاملات ایسے ٹوٹ گئے کہ ان سارے بازاروں سے جا کے پوچھیں تاجروں سے کہ کیا تم نے شریعت کے احکام سیکھ لیے اپنی تجارت کو کرنے سے پہلے, زراعت کو کرنے سے پہلے احکام سیکھ لیے ہیں؟ آپ کو 99.99% تاجر اور زمیندار اور دکاندار اور ملازم پیشہ ایسے ملیں گے جن کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. حالانکہ تجارت وہ پیشہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق ہو تو نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. زراعت وہ پیشہ ہے کہ زمیندار کا ایک ایک دانہ جو کاشت کرتا ہے, جو بڑھتا ہے, کاٹتا ہے, جتنی تسبیح پڑتا ہے سارا زمیندار کو اس کا اجر ملتا ہے. جو دانے پرندے چپ کے لے جاتے ہیں اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور اصدق الاسماء حارث و حمام, حضور نے فرمایا سب سے سچے نام ہیں حارث اور حمام. حارث کھیتی باڑی کرنے والا, سب سے سچا نام ہے حارث اور حمام غور و فکر کرنے والا، غور و خوض کرنے والا. لیکن یہ سارے شعبے ہمارے ٹوٹ گئے. حکومت کتنا عالی شان شعبہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ عادل بادشاہ ہوگا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی صوفی. الامام العادل، سب سے پہلے جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ عادل حکمران اور عادل بادشاہ ہوگا. کیسا عالیشان یہ عمل ہے. ٹوٹا پڑا ہے، پھر معاشرہ ٹوٹی پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں میرے بھائیو کہ رہن سہن کے اخلاق کیا ہیں اور رہن سہن کے اصول کیا ہیں. باپ کا کیا مقام ہے بیٹے کو پتہ نہیں، بیٹے کا کہ کیا تقاضے ہیں باپ کو پتہ کوئی، ماں کا کیا مقام ہے اولاد کو پتہ کوئی، اولاد کے کیا تقاضے ہیں ماں کو پتہ کوئی. خود رو جھاڑیوں کی طرح اولادیں جوان ہوتی ہیں، بچی جوان ہوئی شادی کر دی، اسے کچھ نہیں پتا کہ مجھے اگلے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے. بیٹے کی شادی کر دی وہ جوان ہو گیا، اسے کچھ نہیں پتا کہ کسی کے گھر کی بیٹی میرے ہاتھوں میں آنے والی ہے اور میں اس پوس کی زندگی سے کھیلوں گا یا اس کی زندگی کو اس کے حقوق کی رعایت کر کے چلاؤں گا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. زیادہ شادیاں مصیبتیں بن جاتی ہیں. بیٹے کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، بیوی کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، خاوند کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے، ساس کو پتہ نہیں میری کہاں تک حد ہے کہ اپنی حد سے باہر نکل کے دعوے کرے، سسر کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے وہ حد سے نکل کے باہر دعوے کرے، بھائی کو پتہ نہیں میری حد کیا ہے وہ اپنی حد سے باہر نکل کے دعوے کرے، پڑوسی کو پتہ نہیں میری حدود کیا ہیں. تو ساری معاشرت ٹوٹ گئی کہ حدود کے اندر کوئی نہیں چل رہا، رواج ہی چل رہے ہیں رواج. اگر معاشرت زندہ ہوتی یہ تبلیغ والی زندہ کر لیتے تو یہ تبلیغ کے کام کی رفتار 10 گنا ہو جاتی. تو معاشرت کے اصول بھی تو پوچھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کیا اصول ہیں جس پر گھر جنت بنتا ہے. تو پیسوں سے بھی کبھی گھر جنت بنا، سونے چاندی سے بھی کبھی کوئی گھر جنت بنا، سیم و زر سے بھی کبھی کوئی گھر جنت بنا. ایک بچی 15 برس جوان ہوتی ہے، 15 برس میں اس کو اس قابل بنانا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ زندگی گزار سکے. ایک بچہ 20 برس کا اپنے گھر میں جوان ہوتا ہے، اس کو اس قابل بنانا تھا کہ کسی کی اس کو ساتھ لے کے چل سکے. مفتی کفایت اللہ صاحب کی بیٹی نے ضد کی تو ان کو کندھے پہ اٹھا کے لے گئے بازار سے، اس کے لیے جو کھلونا چاہتی تھی خرید کے لائے. پھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے ماں باپ کیسے نازوں سے بچیاں پالتے ہیں، سسرال والے کیسے ان کو بے رحمی کے ساتھ پائمال کر کے رکھ دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرت کس چیز کا نام ہے. خامد اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے. جو آنے والی لڑکی وہ کہتی سب کچھ میرے اقتدار میں ہو، میرے اختیار میں ہو، وہ اپنے آپ کو مالکن سمجھنے لگ جاتی ہے. تو کاش کہ ہم معاشرت کے اصول سیکھتے، وہ ساری ٹوٹی پڑی ہیں. جو چیزیں زندہ عمل کرتی ہیں اور اثر کرتی ہیں وہ تو یہ ہیں. تو ہم گنوائے بیٹھے ہیں. بیٹا باپ کے مقام کو نہیں پہچانتا، بیٹی ماں کے مقام کو نہیں پہچانتی، بیوی خاوند کے مقام کو نہیں پہچانتی، خاوند بیوی کے مقام کو نہیں پہچانتا. ہر ایک اپنی کہ میری چلے میری چلے میری چلے. تو بھائی ان اصولوں اور نہیں تو حیات الصحابہ ہی پڑھ لیں، حیات الصحابہ کی جلد ثانی پڑھ لیں، جن کے سامنے معاشرت کے اصول تو آئے. شمائل ترمذی پڑھے اللہ کے محبوب کی معاشرت کیا تھی، پھر میں کیسے تھے، جس نبی کی 10 بیویاں ہوں اور جھاڑو خود دے رہا ہو، 10 بیویاں ہوں پھر تو 9 رہ گئی تھی، 1 باندھی تھی، ان کو شامل کر کے کروں 10، اور آٹا خود گوند رہے ہوں اور اپنے کپڑے خود دھو رہے ہوں اور اپنے جوتا خود صاف کر کے اس کو گانٹ رہے ہوں. کوئی معاشرت تو پڑھے کہ ہمارے نبی کی کیا سے. دیکھو دائم الفکرا متواصل الاحسان، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے. ایک اور حدیث سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے تھے گھر میں، کہ ضحاکن بسامن، بہت زیادہ ہنسنے والے، بہت زیادہ مسکرانے والے. اب یہ دو متضاد چیزیں آ گئیں، دائم الفکرا متواصل الاحزان لمبی گہری سوچ کہاں باہر، مسکرانے والے ہنسنے والے کہاں گھر کے اندر. تو گھر کی معاشرت کو کیسا لے کے چلے آپ؟ اگر باپ بیٹی کے گھر میں, بیٹی فاطمہ جیسی, باپ اللہ کا رسول ہے, وہ کہہ رہا فاطمہ میں اندر آ جاؤں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے, اگر اولاد کو کہا ماں باپ کے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو, بن اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو. تو وہ اصول جو زندگی کو جنت بناتے تھے وہ تو ہم نے سیکھے نہیں. تین چلے لگا کے ہر کوئی بزرگ بن بیٹھتا, سال لگا کے تو ویسے ہی ولی اللہ بن جاتے ہیں کہ بس سب تو سب کچھ ولایت بھی مل گئی. ارے بھائی کچھ اخلاق بھی سیکھے ہوتے, کچھ معاشرت کے اصول سیکھے ہوتے کہ جس سے زندگی جنت بنتی ہے. اللہ کے رسول نے بتایا سکھایا. اور کس کس چیز کا رونا روئے نا, ہر چیز ٹوٹ گئی, ہر چیز ٹوٹ گئی. ہم اجڑے چمن کے مالی ہیں آج, چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. نہ آج ماں باپ کو پتا رہا نہ اولادوں کو پتا رہا کہ زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں. یہ سورہ لقمان کا رقوع ہر ماں باپ کو حفظ ہوتا کاش, اور ہر معلم اور استاد اور ٹیچر کو یہ رقوع حفظ ہوتا کہ اگلی نسل کو کن خطوط پہ استوار کرنا ہے جس پر معاشرت بنے. کسی بھی معاشرے کے لیے پاکیزہ زندگی اور خوبصورت زندگی اور اعلیٰ زندگی کو قائم کرنے کے لیے یہ وہ اصول ہیں جس کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اپنی اگلی نسل کو اس لیے اٹھاتے, لا تشرک باللہ, پہلا سبق لا الہ الا اللہ, لا تشرک باللہ, شرک سے پاک کرنا, اللہ سے تعلق بٹھانا. دوسرا سبق, انہا ان تقم اثقال حبۃ من خردل فتقم فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ, جزا سزا کا یقین بٹھانا کہ تیرے ہر بول پر ایک نگہبان ہے, تیرے ہر قول پر ایک نگہبان ہے, جو تیری جزا اور تیرے ایک ایک بول پر ایک ایک عمل پر وہ ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو وہ جزا سزا کا نظام رکھے. جو میں نے شروع میں بتایا تھا ان کے اندر آخرت کا قیامت کا احساس پیدا کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی ملنے آیا تو ان کی بیوی ان پر غصے ہو رہے ہیں, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو وہ جب باہر نکلے تو کہا امیر المومنین آپ جیسا دلیر قوی جری آدمی اور بیوی کے سامنے ایسے چپ, کہا بھائی میرے بچوں کو سنبھالتی ہے, میرا کھانا تیار کرتی ہے, میرے گھر کو لے کے چلتی ہے, اگر اس میں کچھ کجی ہے تو اسے برداشت کرنا میرے لیے, مجھے حکم ہے اس کا, یہ میرے اخلاق کا حصہ ہے کہ میں اس کو برداشت کروں. تو بگاڑ کہاں آیا ہے؟ ہر انسان اپنی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے, حدود شریعت نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کہاں پر ہے, وہاں ٹکر ہو جاتا. حدود شریعت پہچانتے ہیں تو زندگی اور ہوتی. تو جزا سزا, پھر اقم الصلاۃ نماز کی دعوت, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر دعوت الی اللہ, واصبر علی ما اصابک صبر, مثلا اشارے کر رہا ہوں, ان ذلک من عزم الامور, پھر لا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. یہ آخری چیپٹر اخلاق کا ہے. اخلاق سب سے مشکل باب ہے, اس کو سب سے آخر میں رکھا. اخلاق سب سے مشکل میں آتے ہیں اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا. دیکھو توحید کے لیے ایک جملہ ہے لا تشرک باللہ, ایک جملہ چھوٹا سا. جزا سزا کے تصور کو قائم کرنے کے لیے ایک جملہ ہے انہا ان تقم اثقال حبۃ من خردل. نماز کے لیے ایک جملہ ہے اقم الصلاۃ. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ایک جملہ ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. صبر کے لیے ایک جملہ ہے واصبر علی ما اصابک. اور جب اخلاق کا چیپٹر کھولا اللہ تعالیٰ نے جس پر زندگی استوار ہوتی اور بنتی اور چلتی ہے, تو لا تصاعر خدك للناس دوسرا جملہ, ولا تمشي في الارض مرحا تیسرا جملہ, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور چوتھا جملہ, واقصد في مشيك پانچواں جملہ, واغضض من صوتك چھٹا جملہ, ان انكر الاصوات لصوت الحمير. چھ جملے بیان کیے گئے ہیں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے کہ یہ مشکل چیپٹر ہے. سہ جانا، برداشت کر جانا، زبان سے کسی کی برائی نہ بولنا. سورہ حجرات کو سامنے رکھا جائے، ان بعد ظن اسم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچنا، بدگمانی بہت بڑا ظلم ہے. لا تجسسو، تو نہ لگانا، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرنا. لا یسخر قوم من قوم، کسی کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑانا. ولا نساء من نساء، نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں عورتوں کی. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو داغدار مت کرو، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے مت پکارو، اپنی زبان پہ تالا لگا کے رکھو. آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا، تمہیں ساری نیکیوں کی جڑ بتاؤں، ساری نیکیوں کی جڑ بتاؤں، کہا جی، کہ آپ نے زبان باہر نکالی، دیکھ رہے مجھے، اور ان دو انگلیوں سے پکڑا، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے. امسک علیک لسانک، اس زبان کو بند رکھ، گھر جنت بن جائے گا، فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا. آج معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اپنے بول پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کہ سکلت کا ابن یک سکلت کا امو کا یا معاذ، ارے معاذ، تیری ماں تجھے روئے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے خبر بھی ہے، بہل یقب الناس علی مناخر وجوہہم فی نار جہنم الا حصائد السنتہم، تمہیں پتہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ منہ کے بل دوزخ میں گرنے والے وہ ہوں گے جو اپنی زبان کی کھیتی کاٹ رہے ہوں گے. اس زبان کے ڈسے ہوئے یہ سانپ کی طرح لہراتی ہے، یہ کسی کو نہیں ڈستی، قیامت کے دن اپنے آپ کو ڈس رہی ہوگی، اسی کے ڈسے ہوئے جہنم کی وادیوں میں گر رہے ہوں گے. تو کسی مسلمان کو، او فاسق، کسی کو کہنا یہ تو فاسق ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اخل المسلم و اخل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، لا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا تجسسو، لا تحسسو، تجسس خود ٹو لگانا، تحسس کسی سے پوچھنا، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کہا تھا، اچھا یہ کہا تھا، یہ جا کے دیکھو تو صحیح، یہ جو لڑائیاں ہیں گھروں کی، یہ خالی بول کے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، خالی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں، خالی زبان کی لڑائیاں. کہا لا تجسسو، لا تحسسو، اور کیا کہا؟ لا تحاسدو، حسد مت کرو، ولا تدابرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، ایک دوسرے سے منہ، وکونو عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آدمی مسلمان کو حقیر سمجھ کے اس طرح ذلتوں میں جا گرتا ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے بھی آدمی ایسا ذلیل اور حقیر نہیں ہوتا جیسے کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کے انسان حقارت اور ذلت کی پستیوں میں گر جاتا ہے. ماں باپ خود اپنے بیٹے کی پٹائی کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اور اوئے بھی کر دے تو کہتے، تو کون ہے میرے بیٹے کو یہ کرنے والا؟ اللہ اپنے بندوں کو مارے، کوٹے، بندر بنائے، خنزیر بنائے، اسے پورا حق ہے، وہ عادل ہے. لیکن جب کوئی اس کے بندوں پہ زبان کھولتا ہے تو لگا تھا، اے تو کون ہے میرے بندے پہ بھولنے والا، تو کون ہے، تجھے کس نے اختیار دیا کہ کسی کو کہے کہ یہ ایسا یہ ایسا، یہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تجھے اپنے عیب نظر نہ آئے، تجھے اپنی گندگیاں نظر نہ آئیں، تجھے اپنی کمیاں نظر نہ آئیں، اپنے آپ کو بیٹھ کے دیکھتا، دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو پن. چوروں کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ لا یحقرہ، لا یظلمہ، لا یخذلہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے. آج کے الیکشن سے کتنے گھر ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنے بھائی بھائی آپس میں ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنے پڑوسی پڑوسی کے دشمن بن گئے، کتنے دوست دوستوں سے سلام چھوڑ گئے، کتنے رشتے ناطے آج ٹوٹ گئے. جا کے کہانی سنو سارے فیصلہ باد کی. بھلا یہاں سے بھی کبھی خیر آ سکتی ہے؟ ارے میرے بھائیو، کیکر بو کے آم کی توقع رکھنا، پھر بھی کچھ ممکن ہے آم نکل ہی آئے کیکر پر، پر ایسے نظام سے خیر کی توقع رکھنا اس سے بھی بڑی حماقت ہے کہ جو بھائی بھائی کو دشمن بنا دے، دوست دوست کو دشمن بنا دے، سلام دعا ختم ہو جائے، راستے بدل جائیں. لا یخذلہ مسلمان مسلمان کو نہیں چھوڑتا، یہ کیسا حکومتی نظام ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن بن گیا. لا یحقرہ، کسی کو حقیر بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آپ نے فرمایا کسی انسان کی بدبختی کے لیے اور کسی انسان کی گراوٹ کے لیے کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس پر اللہ کا عرش غصے سے تھرانے لگتا ہے کہ تو ہے کون میرے بندے پہ ایسے دفع لگانے والا، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. اب کون سی حکومت آئے گی جو معاشرہ ٹھیک کرے گی، جو اخلاق کا زیور پہنائے گی؟ تو ذاتی محنت کا کام ہے. تو میرے بھائیو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، حرام علیہ مالہ ودمہ وعرضہ، مسلمان کا مال مسلمان پہ حرام ہے، مسلمان کی جان مسلمان پہ حرام ہے، مسلمان کی عزت مسلمان پہ حرام ہے. ہم کسی کے مال پہ جیسے ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، کتنا بڑا عیب ہے کہ اگر کوئی یہاں سے جوتی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے بلال مسجد سے، تو یہ سارے ڈنڈے والے اس کی چھٹائی کریں گے اور سارے آ کے دیکھیں گے، دیکھو 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 کون ہے جوتی چور، اور یہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کی جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کی عزت چرا رہے ہوتے ہیں، اس کو سارے غور سے ہاں واقعی 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 یہ جوتی چور سے بڑے چور ہیں جنہوں نے عزت چرا لی مسلمان کی. میری جیب کٹ گئی، 100 روپے نکل گیا، 1000 روپے نکل گیا، کسی نے جیب چرا لی، مال اڑا لیا، بڑا بدبخت ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے، اور اگر پکڑا گیا تو سارے اس کی پٹائی کر رہے ہیں. بند کرو اس کو کمرے میں، ادھر کوئی بلال مسجد میں کوئی ہوگا چھوٹا موٹا کمرہ ڈال دو اس میں، کنڈا لگا دو، تالا لگا دو، پولیس کے حوالے کر دو، سارے آ کے دیکھیں گے کون ہے کون ہے. وہ کبھی ریمنڈ میں پکڑا جاتا تھا کوئی جوتی چوری کرتا ہے، کوئی جیب کاٹتا ہوا، تو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا اس میں اس کو بند کر دیتے تھے، تو دو تین انہوں نے بےچارے کیا کرنا، سمجھا بجا کے چھوڑ دیتے تھے. تو پھر سارے دیکھنے آتے ہیں، سارے دیکھنے آتے ہیں، اچھا اس نے چرائی چوری، اچھا اس نے چوری کی، اچھا اس نے چوری کی، اور جو مسلمان کی عزت چرا رہا ہے غیبت کر کے، اس کے سارے ہاں واقعی ٹھیک واقعی ٹھیک واقعی ٹھیک. اور یہ جوتی چور سے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پترے سے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا، مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. بھائیو اس کے ڈنگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کا زہر بہت تیز ہے، یہ صرف زندگیوں کو نہیں کھاتا پورے معاشرے کو کھا جاتا ہے، اس کے پھیلے ہوئے زہر نے در و دیوار کڑوے کر دی ہیں. آج ساری معاشرہ ٹوٹ گئی، 3 چیزیں حرام بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، مال حرام ہے، وہ تو روپیہ بھی کوئی اٹھا لے تو سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مال سے زیادہ عزت کی قدر ہے، عزت نفس. اس لیے تو آتا ہے بیت اللہ کو گرانا، بیت اللہ گرانا چھوٹا گناہ، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا بڑا گناہ ہے. تو بیت اللہ کے اندر کچھ نہیں، بیت اللہ تو ایک مرکز ہے، لیکن اس دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے. جس نے اس قبلے کو گرایا، اس نے پتھر کے قبلے کو گرانے سے بڑا جرم کیا ہے، کہ اس میں یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس میں توحید و رسالت کی جڑیں قائم ہیں، جس نے اسے توڑا اس نے بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم کیا ہے. تو غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، لگائی بجائی ہو رہی، سارے ہاں میں ہاں ملا رہے، بڑھ چڑھ کے بات کر رہے، یہ سب چور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے. جیسے جان حرام ہے، جیسے مال حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، مال حرام ہے، جان حرام ہے، عزت، تینوں چیزیں مسلمان کے مسلمان پہ حرام ہیں. المسلم اخو المسلم، حرام علیہ مالہ ودمہ وعرضہ. دیکھو آپ نے عرض کو آخر میں ذکر کیا، پہلے مال، پھر جان، پھر عزت. معلوم ہوتا ہے عزت جان سے بھی قیمتی چیز ہے، جس کو سب سے آخر میں ذکر کیا. وہ آپ نے کہا نا ایک آدمی نے رات کو اٹھے یا رسول اللہ یا اللہ مال تو ہے نہیں تیرے نام پہ لگاؤں, مال تو ہے نہیں تیرے نام پہ لگاؤں, تیرے قرب کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, تو میں میری عزت پر جس کسی نے ہاتھ ڈالا, میری عزت نفس کو مجروح کیا, میرا اس پہ حق ثابت ہو گیا کل قیامت کو, تو میں وہ سارے کا سارا تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں, میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں اور ان کو معاف کرتا ہوں. جب صبح فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے کہا رات صدقہ کس نے کیا ہے, کوئی بھی نہیں بولا, یہ بھی نہیں بولے, ان کو خیال بھی نہیں تھا میں نے کوئی صدقہ کیا. پھر آپ نے وضاحت کی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے, من المتصدق بعرضه, پھر یہ کھڑے تھا یا رسول اللہ میں نے, کہا تیرا اللہ نے مقبول صدقہ میں لکھ دیا. جاؤ دیکھو دفتروں میں کیسی غیبتیں چل رہی ہیں, بازاروں میں کیسی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, گھروں میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے, مسجدوں میں کیسی غیبتیں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیو سورہ حجرات سب کو پڑھنی چاہیے, چند آیات جو اللہ نے بتائی ہیں جو اصول ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں اور جن کو اپن جن کی رعایت نہ کرنے سے دل ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو جاتے ہیں. تو سارے معاشرے ٹوٹی پڑی ہے, کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے کہ کوئی نافذ کر دے اور ہو جائے, اس کے لیے صرف نبی والی محنت ہی ذریعہ ہے. آج دین کے لیے محنت کرنا فرض عین ہو چکا ہے. اب آگے بات یہ ہے کہ محنت کا حکم ہے, طریقہ واضح موجود کوئی نہیں. بعض احکام وہ ہیں جن کا حکم بھی موجود ہے طریقہ بھی موجود ہے. اقیم الصلاۃ نماز پڑھو حکم موجود ہے, طریقہ بھی موجود ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہ طریقہ آیا. من شہد منکم الشہر فلیصم, روزہ رکھو, سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, اور پھر قرآن نے بھی کہہ دیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, پھر اتموا الصیام الی اللیل, روزے کا حکم بتایا, روزے کا طریقہ بتایا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج بتایا, طریقہ آپ نے خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کا طریقہ لے لو, مجھ سے طریقہ لے لو. بعض احکام ایسے ہیں جن کا حکم موجود ہے طریقہ موجود کوئی نہیں, حکم موجود ہے طریقہ موجود کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ قابل تبدیل اور تغیر ہوتا ہے. علم حاصل کرو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, طلب العلم فروضۃ علی کل مسلم ومسلمہ, علم حاصل کرو یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کیسے حاصل کریں, طریقہ موجود کوئی نہیں, چونکہ یہ قابل تبدیل ہے. جیسے آج ہم علم پڑھا رہے ہیں, یہ طریقہ تو صحابہ میں تھا ہی نہیں, اس لحاظ سے تو یہ سارے طریقے بدعات ہیں. سر پڑھانا, نحو پڑھانا, منطق پڑھانا, اصول فقہ پڑھانا, یہ ساری چیزیں صحابہ میں تھوڑی تھی. اس لیے حکم دیا, طریقہ نہیں بتایا, چونکہ جیسے جیسے ضرورت بڑھے گی حالات بدلیں گے, طریقے بدلیں گے, تو اس کے لحاظ سے تقاضے بدلیں گے. صحابہ حضور سے براہ راست سن رہے ہیں, یہ عرب وہ عرب, لہذا نہ کسی ترجمے کی ضرورت نہ صرف ناو کی ضرورت. صحابہ نے آگے بتایا, وہ بھی عرب ہیں, نہ کسی صرف کی ضرورت نہ کسی ناو کی ضرورت. تابعین آ گئے, پھر تابعین میں غیر عرب داخل ہونا شروع ہوئے, غیر عرب آنے شروع ہوئے, اب قرآن غلط پڑھا جا رہا, حدیث غلط پڑھی جا رہی, اب ضرورت پیش آئی کہ بھائی عربی سمجھنے کے لیے کچھ قانون بنائے جائیں, تو اس کے لیے صرف اور نحو کا علم وجود میں آ گیا. پھر جب ایک واسطہ تبا تابعین تک بات پہنچی, تو پہلے با معروف ہے, ہر ایک کو پتا ہے, مجمع تھوڑا ہے, اس نے اس سے سنا, اس نے حضور سے سنا. پھر جب ایک دو واسطے اور بڑھ گئے, اب یہ سوچ ہوئی, یہ تو پتا کرو یہ کہنے والا کون ہے, ایسے نہ حضور کی طرف بات منسوخ کر دیں, ایسے نہ حضور کی طرف بات منسوخ کر دیں, تو راوی کی چھان بین کی ضرورت پڑ گئی, یا واسطے بڑھ گئے, تو اس پر اسماء الرجال اور علم الحدیث, اصول حدیث کا علم وجود میں آ گیا, حدیث کی صحت اور ضعف کا علم وجود میں آ گیا, حدیث کی 32 اقسام بن گئیں, 32 قسمیں بن گئیں حدیث پاک. تو یہ علم کی ضروریات ہیں, علم نہیں ہے, علم کی ضروریات ہیں یہ علم نہیں. اور آج ہمارے دور میں تو پھر آگے چل کے منطق آ گیا, فلسفہ آ گیا, کہ بہت سے فلسفی طریقے سے منطقی طریقے سے اسلام پہ حملے ہوئے, ان کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت پڑ گئی. پھر ہم عجمی ہیں تو ہمارے لیے مزید اس میں محنت کرنی پڑی, ہمیں ادب سیکھنا پڑ گیا, تو وہ متنبی کے شعر پڑھو, حماسہ کے شعر پڑھو, اور امرؤ القیس کو پڑھو, اور نابغہ کو پڑھو, اور لبید کو پڑھو, یا انترا کو پڑھو, یہ کس لیے پڑھو بھائی؟ تو ساری فضولیات ہیں، واحیات ہیں. شرب محاسن ہو حرم تو ذواتہا دانی صفات بعید موصوفاتہا حاولنا تفضیتی و شمار محنتیں ہوئیں. بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں. مولانا الیاس صاحب کی تو کوئی شخصیت بھی قابل ذکر کوئی نہیں، نہ ظاہراً اور نہ باطناً. ظاہری لحاظ سے بھی منحنی، پتلا جسم، چھوٹا قد، ٹی بی کے مریض، اور علمی لحاظ سے بھی جب اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ہوں، اور تصوف کے لحاظ سے بھی اس زمانے میں بڑا بڑا سارا ہندوستان صوفیہ سے بھرا ہوا، سارا ہندوستان علماء، محدثین، مفسرین، متکلمین سے بھرا ہوا، اور مولانا الیاس صاحب تو اٹکنے والے، زبان میں لکنت، ایک جملے کو 18 دفعہ کہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ سکتے تھے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے بنا 18 دفعہ ایک جملہ کہنا چاہ نہیں کہہ سکے، چھوڑ دیا. تو کوئی بڑی شخصیت بھی کوئی، لیکن صرف بر صغیر میں احیاء اسلام اور احیاء دین کے لیے اتنی تحریکیں اٹھی ہیں کہ انہیں کوئی گننا مشکل ہے، صرف بر صغیر میں. اور پوری اسلامی سلطنت قرہ ارض میں جو دین کے نام پہ تحریکیں اٹھی ہیں، ان پر جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربان ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں چلی گئی ہے. صرف 25 لاکھ تو ذبح ہو گئے انڈونیشیا میں، ایک ملک کی 6 لاکھ تو یہاں پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے. یہ تو تخمینہ ہے، تو گن کے کسی نے تھوڑا. ایک ہمارے پاس آیا کرتے تھے فضل مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریائے ستلج تیر کے پار کیا. جب 47 کے فساد ہوئے، کا ساری رات ایک کماد کے کھیت میں چھپا رہا، پھر رات کو کہیں سے لکڑی تلاش کی، اس کو پانی میں ڈالا، اور اس کو جو میں نے تیر کیا تو پورا دریا لاشوں سے بھر کے چل رہا تھا. یہ وہ لاشیں جو پھول کے ابھر کے اوپر آ گئیں، جو نیچے بیٹھ گئیں، جن کو مچھلیاں کھا گئیں، سارا دریا یوں لاشوں سے بھر کے چل. ان کو کون گنے گا؟ یہ تو خالی گنتی ہے اندازے کی کہ 6 لاکھ بچے بچیاں ذبح کر دیے گئے، مرد عورت بوڑھے جوان. تو کوئی معمولی قربانی نہیں ہوئی، اسی میں تبلیغ کی محنت بھی اٹھی. اس کے بھی کچھ اصول بنائے گئے، اخذ کیے گئے، کہ میں وضاحت سے کہوں، دین کی احیاء کے لیے ایسا طریقہ منصوص قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، اخذ کرنا پڑے گا، استنباط کرنا پڑے گا. تو ایک بات کو لے کر مولانا الیاس صاحب بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے محنت شروع کی. 70 سال کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ان کی محنت کا نتیجہ زیادہ مثمر، زیادہ طاقت سے ابھرا، اور زیادہ عام ہو کے پھیلا، اور 6 براعظم میں پھیلتا چلا گیا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازہ، نج تبلیغی مرکز، مدنی.